موزی سامین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے دل کی گہرائیوں سے سلسلہ تلاش حق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس سلسلہ تلاش حق میں آپ علامہ ابراہیم یوسف کے پیغامات سے فیض یاب ہوتے ہیں جو انہوں نے مختلف موضوعات پر بیان فرمائے ہیں۔ علامہ ابراہیم ویسے کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، مگر ہم پھر بھی اپنے سامعین کے گوش گزار کر دیں کہ آپ فقہ، احادیث، تفسیر، تاریخ، فلسفہ، مذہب اور لسانیات پر اعلیٰ قسم کی دسترس رکھتے ہیں۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر علامہ صاحب اپنے پیغام سے ہمیں نوازیں گے اس کا عنوان ہے سیدنا عیسیٰ المسیح اور شریعت خداوندی۔ تو لیجیے سامعین، آپ کی خدمت میں محترم علامہ ابراہیم یوسف صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جو پچھلی دفعہ کچھ عرض کیا تھا اس پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ سیدنا مسیح نے یہ فرمایا کہ میں تورات یا انبیاء کرام کے صحائف کی تعلیم کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہمارے تراجم میں عبارت نقل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے عملی طور پر منسوخ فرما رہے ہیں۔ وہ کہے تم سے یہ کہا گیا تھا، میں یہ کہتا ہوں، تم سے یہ کہا گیا تھا، اور اٹھا کے عبارت ایک نقل کر دیتے ہیں تورات کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں لیکن میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت ہے کہ دونوں عبارتوں میں تضاد ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل خود بھی نہیں فرما رہے ہیں۔ بہرحال ایک شک ہے جو ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب آپ یونانی زبان کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ یونانی کا مفہوم کیا ہے، تھوڑا سا اس وقت ہم پہنچ جاتے ہیں تو زمانے میں طریقہ کار لوگوں کا کیا تھا، اپنی عبادت گاہوں میں یا یہودی اپنی مسجدوں میں، سینگاگس میں کیا کرتے تھے۔ کہ ایک شخص کھڑا ہوتا تھا پہلے تقریر کرنے کے لیے، تو اسی سینگاگ میں ایک اور شخص ہوتا تھا جس کو خزان کہتے تھے، یعنی خزانچی آپ اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد خزانہ یہ ہوتا تھا کہ تورات کا ایک نسخہ رکھا ہوتا تھا اسکرول کی صورت میں، تمہار کی شکل میں لپٹا ہوا، اور وہ دونوں طرف سے لپٹا ہوا ہوتا تھا، تو اس دن کی جو ریڈنگ ہوتی تھی وہ اگر آپ اس کو یوں کھولیں تو وہ سامنے نکل آتی تھی، کیونکہ کالمز کی شکل میں ہوتی تھی۔ تو وہ خزان وہ نسخہ تھما دیتا تھا مقرر کو، مقرر صاحب اس کو کھولتے تھے، اسے پڑھتے تھے عبرانی میں، اس کا آرامی زبان میں ترجمہ کرتے تھے، اس کو لپیٹ کے واپس اس کے حوالے کر دیتا تھا، وہ اس کو آگے کھسکا کے رکھ دیتا تھا کہ اگلے ہفتے کو یہ پڑھنا ہے، اور تالا لگا کے بند کر دیتا تھا۔ اس کے بعد وہ تفسیر کرتا تھا اور تشریح کرتا تھا۔ یہ یہودیوں کا ایک دستور تھا، اور آج تک یہ ان کے سینگاگس میں اب بھی یہی ہوتا ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو کہا گیا کہ میں نے تم نے یہ سنا ہے، یہ سن چکے ہو کہ ابھی لوگوں سے یہ کہا گیا تھا، یونانی زبان میں جو ٹینس استعمال کیا گیا ہے وہ ایسا ٹینس ہے جو اردو میں نہیں ہوتا، وہ ایئرس ٹینس ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسے عربی میں فعل مضارع ہے کہ وہ حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، کہ یعلمون وہ جانتے ہیں جانیں گے، جانتے رہتے ہیں جانتے رہیں گے۔ آدمی عذاب میں ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ تھوڑی سی میں گرامر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں ہمارے یہاں تین قسم کے فعل ہیں، اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو یہ حرکت لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، اور فعل مستقبل ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ اردو میں یہ سیگے ہیں ہی نہیں۔ ایک محترمہ ہے جن کا نام سونیا چرنکوویسکا ہے، روسی ماہر لسانیات، انہوں نے اردو کے سیگوں پہ کچھ کام کیا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں لاہور جا رہا ہوں تو یہ فعل حال ہے، فعل ماضی ہے، فعل مستقبل ہے، آپ کہیں گے کہ آپ گرامر کے اعتبار سے یہ فعل حال جاری ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ صاحب آپ کب لاہور جا رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ میں کل لاہور جا رہا ہوں، اگرچہ میں جا رہا ہوں استعمال کر رہا ہوں لیکن اس وقت میں نہیں جا رہا ہوں، کل جاؤں گا، اس لیے یہ فعل مستقبل ہے۔ اور اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اگلے سال لاہور جا رہا ہوں، آپ کا کوئی کام ہے تو بتا دیجیے، تو یہ بہت ہی دور کا مستقبل ہے. آپ اس سے راستے میں ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، بستر اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں میں لاہور جا رہا ہوں، تو میں اس پروسیس میں شامل ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک یقین سے آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں لاہور جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں. میں اگر ریل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور ابھی ریل اسٹارٹ نہیں ہوئی اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور جا رہا ہوں، تو مجھے یقین تو ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، لیکن پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ گاڑی چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی. جب گاڑی اسٹیشن سے روانہ ہو گئی اور آپ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا لاہور جا رہا ہوں، تو اب واقعی میں لاہور جا رہا ہوں، اب فعل حال جاری ہے. اس سے پہلے کوئی فعل حال جاری تھا ہی نہیں، یا فعل مستقبل تھا یا فعل حال تھا یا توقع تھی. تو ہم نے اٹھا کے وہ انگریزی والا جو ہے پریزنٹ پاس فیوچر والا اردو پہ چسپاں کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے کچھ لطیفے پیدا کیے. یہی کام ہم نے یونانی اور عبرانی کے ساتھ کیا. پھر آپ ترجمہ کرنے بیٹھے تو ہم نے کہا کہ یہ کون سا فعل بنتا ہے، یہ بنتا ہے، ایسا ترجمہ کرنا. اس وقت جو نئی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تین فعل نہیں ہیں بلکہ صرف دو فعل ہیں، ایک ریالس ہے اور ایک ارریالس ہے، ایک حقیقت پر مبنی ہے اور ایک حقیقت پر مبنی نہیں ہے. مثلا میں نے کھانا کھا لیا ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ ایک کام ہو چکا ہے، لیکن کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھاؤں گا، کھانا کھا لیا جائے گا، کھانا کھاتا رہوں گا، کھانا کھاتا ہوں، یہ سارے کے سارے ارریالس ہیں کیونکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کام مکمل ہوا ہی نہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک فعل تمام ہے اور ایک فعل ناتمام ہے. یہاں پر یونانی زبان میں وہ ارریالس یا فعل ناتمام ہے، یہ نہیں ہے کہ تم سن چکے ہو بلکہ تم سنتے رہتے ہو. پہلی ذہن بات، کیونکہ جو حوالہ ہے وہ توریت کا ہے، جو لوگ سامنے بیٹھے تھے انہوں نے نہیں سنا تھا، حضرت موسیٰ کی زبانی، وہ کسی اور سے سن رہے تھے. مسیحوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے سینیگاگز میں، تمہاری عبادت گاہوں میں، تمہاری مساجد میں وہ جو مولوی جب بیٹھتا ہے توریت کھولتے تو وہ تمہیں کچھ سناتا رہتا ہے. تو وہ جو تمہیں سناتا رہتا ہے وہ کچھ حوالہ پیش کرتا ہے اور اس کے بعد تشریح کرتا ہے، اس حوالے کے خلاف نہیں لیکن اس تشریح کے خلاف مسیح کا یہ سارا رد عمل تھا کہ وہ جو تشریح کر رہے تھے وہ غلط تھی. بس اسی میں ایک جگہ یہ ہے کہ تم یہ سنتے رہتے ہو کہ یہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے نفرت، عداوت. لیکن جب آپ توریت اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر صرف اتنے الفاظ ہیں کہ اپنے پڑوسی سے محبت ہو، یہ الفاظ ہیں ہی نہیں کہ اس سے عداوت ہے. پھر یہ اس زمانے کے مولویوں کی یہ تعبیر اور تشریح تھی کہ بھئی کہا گیا ہے کہ پڑوسی سے محبت رکھنا ہے، تو جب محدود کر دیا خدا نے پڑوسی سے محبت کو، تو جو پڑوسی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، اسے دشمنی رکھنا ہے تو کیا کریں گے؟ تو یہ اس تعویل کے خلاف رد عمل ہے، توریت کے خلاف رد عمل نہیں ہے، حکم الہی کے خلاف رد عمل نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر مولوی کے خلاف رد عمل ہے کہ وہ جو تفسیر کر رہا ہے، تعویل کر رہا ہے، وہ اس کو غلط معنی پہنا رہا ہے. حضرت نے کہا کہ تم یہ سنتے رہتے ہو کہ پہلے لوگوں سے، تمہارے آبا و اجداد سے یہ کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اتنا ہی حکم ہے وہاں پر اگر آپ توریت اٹھا کے دیکھیں. آگے والے الفاظ، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، وہاں پر خروج میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کہیں اور سے ہے. تو ان کا عالم کر یہ رہا تھا کہ ایک عبارت ادھر کی نکال رہا تھا، ایک عبارت کسی اور پارے کی نکال رہا تھا، دونوں صورتوں کو ملا کے اپنا ایک مفہوم تیار کر رہا تھا اور کہتا کہ دیکھو یہ مطلب. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو دونوں چیزوں کو ملا رہا ہے، خون آپ کو قتل کرنے سے ممانعت اس لیے آپ کی نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو کوئی سزا ملے گی، یعنی اگر آپ کو سزا نہ ملے تو آپ خون کا ڈالیں. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، آپ پرفیکٹ کرائم کر ڈالیں تو آپ ٹھیک ہے کرتے پھر، اس کا مطلب تو پھر یہ نکلے گا ممانعت خالصاً اسی چیز کی ہے، اور اگر کسی حکم کی ممانعت ہے تو اس کے جتنے بھی مہیجات ہیں ان تمام کی بھی ممانعت ہے کہ جو اس چیز کی طرف لے جاتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا جو تھا کہ تم سے ان سے کہو کہ زنا نہیں کرتا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے تشریح کہ میں تم سے کہتا ہوں، تم یہ سنتے رہتے ہو، وہ تعویل تم نے سن لی جو تمہیں مولوی سناتے ہیں، اب ذرا میری تعویل اور میری تفسیر بھی سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اسی طرح سے پہلے لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہیں کھانا، اب انہوں نے کہا کہ چونکہ جھوٹی کی شرط لگی ہوئی ہے تو سچی تو کھا سکتے ہیں، چلو، لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، نہ سچی نہ جھوٹی، کیونکہ آپ قسم کھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسرے آدمی کو آپ کا اعتبار نہیں ہے، وہ آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، تبھی آپ خدا کو زبردستی بیچ میں لا کے اس بہانے بنا بنا کے اس کے کندھے پر رکھ کے بندوقیں چلا رہے ہیں. اگر آپ قابل اعتماد نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر وہ آپ کی ہاں کا آپ نے ہاں کر دیا، آپ نے نہ کر دیا، اس کا اعتماد نہیں کرتا تو قسم کھانے سے فائدہ کیا ہوگا بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ میں بیچ میں آ کے گواہی دینے سے تو رہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اور وہ اس میں واقعی عمل پیرا بھی تھے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پھیلا دیں تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. یہاں تک تو آسانی ہے کہ صاحب آپ نے آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دی، دانت کے بدلے دانت نکال دیا، اور آپ نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے، لیکن ہوئے نہیں. آپ پان نہیں کھاتے ہیں، میں پان کھاتا ہوں، پان کھانے کی وجہ سے میرے سارے دانت ہل گئے ہیں، آپ کو میرا دانت توڑنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ ایک مکہ ماریں گے پوری 32 ہی بار ہوگی، وہ ویسے بھی بہانہ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کے دانت نکالنے کے لیے تو بڑی طاقت چاہیے. تو آپ کا دانت اور میرا دانت ایک جیسا نہیں ہے. میں اگر آپ کی آنکھ نکال دوں اور آپ میری آنکھ نکال دیں تو دونوں آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں. میری آنکھ بغیر چشمے کے کچھ نہیں دیکھتی، آپ کی آنکھ چشمے کے بغیر بہت کچھ دیکھتی ہے، تو دونوں آنکھوں میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ نے کہا ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ دو، آپ کاٹنے کو تو کاٹ دیں گے، لیکن ایک آدمی کا ہاتھ پہلے کام نہیں کرتا، آپ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں تو کیا کرے گا؟ تو آپ سے یہ انصاف ہوتا نہیں. اس لیے مسیح کہتے ہیں کبھی بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ انتقام لینا ہی چھوڑ دیں. انتقامی کاروائی میں آپ سے انصاف ہو نہیں پاتا. اور پھر یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ہاتھ پیر یا ناک کاٹنے بیٹھ گئے، بہت ساری حرکتیں ایسی ہیں کہ جو وہ کر گزرا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ حرکت کریں گے، وہ تو کچھ نہ کچھ کر گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ ویسے حالات آپ پیدا کر نہیں سکتے. جیسے وہ یونانی فلسفے میں کہتے ہیں کہ صاحب آپ ایک دریا میں دو دفعہ نہیں کود سکتے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس دریا میں آپ کودے تھے ایک لمحے کے بعد وہ دریا وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ پانی بہت آگے جا چکا ہوتا، اب آپ دوسرے دریا میں کود رہے ہوتے ہیں. تو وہ آدمی تو وہ آدمی ہوتا ہی نہیں ہے ایک لمحے کے بعد، آپ اس سے انتقام کر لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم سے کہا گیا تھا کہ وہ پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت. آخر میں آپ نے ایک مصلحت بتائی کہ میں ساری باتیں یہ کہہ کیوں رہا ہوں، کیونکہ ہم اصل میں غلط یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسیح اس تورات کو منسوخ کر رہے ہیں کہ عملی طور پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دعوے کیا ہے، آپ کے دعوے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، تو اگر آپ خدا کے بندے ہیں تو آپ میں اور خدا میں مشابہت کوئی ملتی ہے، معلوم ہوتا ہے آپ اس کے بندے ہیں. یعنی فرض کیجئے کہ میں بالکل بہت ہی بھنگی قسم کا آدمی ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ گندے کپڑے ہیں میرے، بدبو آ رہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں فلاں صاحب کے یہاں نوکری کرتا ہوں جو صفائی میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے، تو آپ کہیں گے کہ یار وہ تمہیں رکھ سے رکھا ہوگا، میری سمجھ میں یہی نہیں آتا، وہ تو اتنا نفاست پسند ہے، تم اتنے غلیظ، تو گھر میں تمہیں کیسے گزرنے دیتا ہے؟ تو آپ خدا کے بندے ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ خدا کیا کام کرتا ہے؟ جب وہ بارش برساتا ہے تو کبھی بارش کے خطرے پہ یہ لکھ کے بھیجتا ہے کہ بیٹا دیکھو جا رہے ہو، مومن کے گھر پہ برسنا، کافر کے گھر پہ نہیں برستا ہے، وہ نالائق جو ہے میری نعمتوں کا انکار کرتا ہے، ادھر نہیں جانا. سورج چمکے تو اس کو حکم ہو کہ دیکھو سورج کی کرنوں، خبردار جو کسی برے آدمی کے گھر میں گھس گئی اور وہاں پہ روشنی پھیلائی، صرف نیکوں کے گھر میں گھسنا ہے. وہ اس قسم کی تفریق نہیں کرتا، اور صدیوں سے اس کا عمل یہی جاری ہے. آپ کون ہوتے ہیں جمعہ جمعہ آٹھ دن آپ یہودی ہوئے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اس سے محبت کریں گے, اس سے نہیں کریں گے, اس سے نفرت کریں گے, اس کے ساتھ یہ کریں گے سلوک, اس کے ساتھ وہ کریں گے. آپ یہ تفریق کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا اس نے تو وہ تفریق کی نہیں, اور آپ جس کا اس کے پیدا کرنے میں ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے اور آپ یہ تفریق کرنے پر تلے ہوئے ہیں, تو کون میں خام تھا؟ آپ کون ہیں بی بی جو کود ملنے والے؟ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں جو کچھ کرنا ہے ویسے ہو جیسے تمہارا پروردگار ہے, تمہارے لیے نمونہ یا سنت خدا کا کام ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. اگر وہ مومن اور کافر کی یہ تفریق برتتا ہے اس دنیا میں تو آپ رکھ لیجئے. آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں بھائی قیامت کے دن تو دونوں میں فرق ہوگا. بھائی قیامت کے دن فرق ہوگا تو قیامت کے دن آپ سے نکال جائے گا کہ آپ اس کو جا کے سزا دیجئے, آپ اس کے جھنڈے میں جا کے ٹکڑے ماریے, آپ اس کی برکھائیے, وہ جس کو بھرنا ہوگا وہ خود ہی بدلے گا, اس میں آپ کا دخل نہیں ہے. اس دنیا میں خدا نے آپ نے خدا کی سنت اور اس کا وطیرہ دیکھ لیا کہ وہ اس قسم کی تفریق کرتا ہی نہیں مذہب کی بنیاد پر, نہ رنگ کی بنیاد پر, نہ نسل کی بنیاد پر, نہ جنس کی بنیاد پر کہ عورتوں کے یہاں بارش نہیں برسے, مردوں کے یہاں برسے, کالوں کے یہاں نہیں برسے, گوروں کے یہاں برسے, اردو بولنے والوں کے یہاں نہیں برسے, پنجابی بولنے والوں کے یہاں برسے, وہ یہ کام کرتا ہی نہیں. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ تفریق کرنے والے؟ یا دوسرے الفاظ میں بس یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ تم نے شورت تورات کا اصل میں مقصد سمجھا ہی نہیں ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تورات کے احکام اس لیے دیے گئے کہ تمہیں یہودی بنا دیں. خدا کبھی ایسی کتاب نہیں بناتا بھیجتا کہ آپ کو یہودی یا مسیحی بنا دیں. اگر آپ نے یہ سمجھ رکھا تو بہت ہی غلط سمجھا ہے. خدا کی طرف سے اگر پیغام آتا ہے تو وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آتا ہے, یہودی یا عیسائی یا کچھ اور بنانے کے لیے نہیں آتا. یہ ہمارے آپ کے لگائے ہوئے لیبل ہیں کہ خدا کے بندے انسان خدا کے بندوں کا جینا دوبھر نہ کر دیں, خود بھی زندہ رہے دوسروں کو بھی زندہ رہنے دیں. یہ جو سارے احکامات تھے کہ آپ کو قتل نہیں کرنا ہے, آپ کو خون نہیں کرنا ہے, آپ کو زنا نہیں کرنا ہے, آپ کو جھوٹی قسم نہیں اٹھانا ہے, آپ وہ کسی کی آنکھیں نہیں نکالنا ہے, آپ کو دوسرے سے محبت سے کہے کے لیے, اس لیے کہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ کہلائے, جانوروں کا معاشرہ نہیں کہلائے. جنگل میں یہ سارے کام ہوتے ہیں اور ان پہ کوئی پابندی نہیں, کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتا کہ یار دیکھو کیا ہے, ان دو جانوروں کی شادی نہیں ہوئی اور کیا کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا دیکھو شیر جو ہے وہ ہرن کو کھا گیا, کیا ظلم ہے, کچھ بھی نہیں. یہ جنگل کا قانون ہے بھائی, وہاں ہوتا یہی ہے, وہاں وہ کچھ بھی کرتے رہیں, ایک دوسرے کی جان لے لیں تو کوئی پریشانی نہیں. انسان یہ کرے تو اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں, کیونکہ انسان کو فیصلہ کرنے کی ایک صلاحیت دی گئی ہے. اور فیصلہ اگر آپ صرف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس فیصلے پہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ آزاد نہیں ہیں, اس فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس شریعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ کے لیے آپشن نہیں چھوڑے. صرف اگر ایک ہی راستہ کھلا رکھے اور کہہ کہ صرف اسی پہ عمل کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو بھائی پھر تو آپ نے وہی جانور والا سلوک ہمارے ساتھ کر دیا کہ وہ جانور بےچارا ایک ہی کام کرتا ہے, چھیرتا پھاڑتا ہے, آپ ہم سے بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہی کیجیے. لیکن اگر ہم انسان ہیں, ہمیں نیک اور بد کی پہچان دی گئی اور تمیز ہے, ضمیر دیا گیا ہے, فیصلہ کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں, صلاحیت ہے, تو پھر ہم اس فیصلے پر عمل بھی کر سکیں اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد. تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے جو مسیح نے یہ کہا تھا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ صاحب وہ جو توحید دی گئی تھی یا انبیاء کرام اور پیغام لائے تھے انہیں میں منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے انبیاء کرام کا مقصد آنے کا سمجھا ہے ہی نہیں. ان کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں, وہ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، وہ مصلحین تھے، مفسدین نہیں تھے. انہوں نے برائی کے خلاف جہاد کیا، برے انسان کے خلاف جہاد نہیں کیا، انسان کی جان کے پیچھے نہیں تھے. وہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مریض کی جان بچاتا ہے لیکن مرض کی جان لے لیتا ہے، اور جو اس چکر میں لگا رہا ہے کہ مریض کی جان لے لوں تاکہ مرض کی بھی جان ساتھ میں چلی جائے، آپ اسے ڈاکٹر نہیں کہتے، اسے بندے مار ڈاکٹر کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ اس نے سارے قبرستان اسی نے بسا رکھے. تو ہمیں قبرستان بسانے کے لیے نہیں بلایا گیا، ہمیں شہر بسانے کے لیے بلایا گیا ہے. اور اس شہری زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان قوانین پر پابندی کریں، آپ انہیں مانیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو وہ قوانین ہیں جو ایک حکومت بھی رائج کرتی ہے، حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو اللہ میاں کو کہے کی ضرورت پڑی ہے کہ وہ بھی وہی کچھ کہتا رہے جو حکومت پہلے کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ حکومت بہت کچھ کرتی ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن بہت جگہ حکومت پہنچ نہیں پاتی. حکومت کا قانون صرف وہاں تک پہنچتا ہے جہاں آپ حماقت کر جاتے ہیں، جہاں آپ بچ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی سزا نہیں ملتی. اس تقریر کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں مسیح نے کیا کیا، تو آپ کو تھوڑا سا تعجب ہوگا کہ ہم توقع کسی اور چیز کی رکھ کے بیٹھے تھے لیکن ہوا کچھ اور ہے. اس کے بعد فوراً یہ ہے کہ خبردار، اپنے راس بازی کے کام آدمیوں کے دکھاوے کے لیے نہ کرو، یعنی منافقت سے کام مت لو، جو کچھ کرنا ہے دل سے کرو. کیونکہ اب ایک خدشہ بڑا پیدا ہو گیا تھا کہ جہاں پر آپ خدا کے احکام کو قوانین کا درجہ دے دیتے ہیں، بدقسمتی سے جو بعض دفعہ مسیح حضرات بھی کرتے ہیں، دوسرے حضرات بھی کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قوانین کی پابندی بعض دفعہ تو آپ خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اس لیے کہ آپ کا کوئی مقام ہو، آپ کو معاشرے میں عزت کا مقام ملے اور لوگ کہیں کہ واقعی ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے. یعنی اب آپ کو طے یہ کرنا ہے کہ آپ قتل کس لیے نہیں کر رہے، اس لیے کہ پکڑے جانے کا ڈر ہے، اسی لیے کہ صاحب اگر میں نے قتل کیا لوگ کہیں گے یار کیسا ذلیل آدمی ہے، قتل کر دیا، بےعزتی ہوگی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، وہ بےچارے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یا آپ اس لیے قتل نہیں کر رہے کہ اس قتل کرنے میں آپ کا اور پوری انسانیت کا نقصان ہے. یہ اصل میں چین ری ایکشن ٹائپ کی چیز ہے. جس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، جب یہ حکم دیا گیا تھا توریت میں، آپ اس زمانے کو سامنے رکھیے. اس زمانے میں ہر جرم کی سزا جو ہے وہ چین ری ایکشن کے طور پر ہوتی تھی، کہ میں نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بعد آپ کے قبیلے والے آئے اور میرے قبیلے کے 10 آدمی مار کے چلے گئے، انہوں نے بدلہ لے لیا. میرے قبیلے والے بھی بہادر تھے اور وہ اٹھے اور آپ کے قبیلے پہ حملہ آور، انہوں نے 10 کی جگہ 100 آدمی آپ کے مار دیے. جو جتنے زیادہ مارتا تھا وہ اتنا ہی بہادر کہلاتا تھا. اور جو صدیوں سلسلہ چلتا رہتا تھا کہ ایک شخص یہ دھندا کر گیا، اس کے بعد سارے لگے ہوئے اسی چکر میں، وہ سنت آبا کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہی کیا تھا تو ہم کیوں نہ کریں. بھائی ہم سارے کے سارے ہیں مردہ پرست. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے، ہم چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں، تو وہ مردہ پرستی کے چکر میں ہمارے آبا اجداد سے چونکہ یہ ہو رہا تھا، ہم اس کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اگر کبھی شرافت ہم کر کا ثبوت دیتے ہیں تو وہ شرافت نہیں ہوتی، ہماری مجبوری ہوتی ہے. کبھی معاشرہ زور ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا مت کرو، کبھی اپنی عزت نفس کا کچھ خیال ہوتا ہے، کبھی قانون سے ڈر لگتا ہے کہ ڈلے ماریں گے پکڑ کے، کبھی اللہ میاں مارے گا، یعنی وہ خوف کا چکر ہوتا ہے. یہ ہمارا پہلا ایک موٹیو ہے جو ہمیں کام کرنے کے لیے اکساتا ہے. اور مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ موٹیو کوئی موٹیو نہیں ہے. اگر خوف کے موٹیو سے آپ یہ کام کرتے ہیں تو خوف کے موٹیو سے بھائی ہر آدمی یہ کام کرتا ہے، اس میں آپ کے صاحب ایمان ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ ٹولا کھڑا ہوا ہوتا ہے سگنل کے پاس تو ہر آدمی وہاں پہ آ کے گاڑی روک لیتا ہے، اور جب وہ نہیں ہوتا ہے تو ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں. اس میں مومن کافر کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں بھائی. دوسرا جو آپ کا موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب انسینٹیو جو ہے, پہلا انسینٹیو آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب آپ کو خوف پکڑے جائیں گے, مارے جائیں گے. دوسرا انسینٹیو لالچ کا ہوتا ہے, اس لیے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تمہیں کوئی اجر وجر کوئی ثواب نہیں ملے گا. بدقسمتی سے مذہب نے یہ دونوں انسینٹیوز استعمال کیے ہیں, خوف کا بھی اور لالچ کا بھی. خوف تو جہنم کی شکل میں اور لالچ جنت کی شکل میں. تم یہ کام کرو گے اس کا اتنا ثواب ملے گا, یہ کرو گے اس کا اتنا ثواب ملے گا. نتیجہ یہ ہے کہ یا تو کوئی ڈر کے مارے نہیں کر رہا, یا اس لالچ میں کہ بھئی آگے کچھ مل جائے, وہاں خالی ہاتھ جانا ہے کچھ تو ہو بھائی. یعنی دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم خدا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, یا نفع کا بزنس ہے یا گھاٹے کا ہے, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ ہو جائے. لہذا اگر کبھی کہیں پہ گھاٹا ہو گیا ہے تو دوسری طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ادھر سے اتنا منافع ہو جائے کہ یہ جو ہے کور ہو جائے. تو نیکیاں اتنی طرح ایک تو کر لو بھائی, برائیاں کر لیں جو بات نیکی بھی کر لو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو ہم اسی بزنس کے چکر میں پورے خدا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ صرف یہودی کا مذہب نہیں تھا, یہ بہت سارے مسیحیوں کا بھی ہے اور بہت سارے اور مذاہب والوں کا بھی. کہ خدا کے ساتھ جب آپ بزنس کرنے بیٹھ جاتے ہیں, کاروبار کی بات کرتے ہیں, ہم نے یہ کیا ہے اب ہمیں کچھ چاہیے, اور اس بزنس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بزنس میں چیزیں کون کون سی استعمال ہوتی ہیں. مسیح نے کہا کہ جب تو خیرات کرے تو یہ وغیرہ, نمبر دو جب تم دعا کرو تو یہ کرو, نمبر تین جب تم روزہ رکھو تو یہ, یعنی نماز روزہ زکات, یہ یہودیوں کے یہاں سے تھا جو مسیحیوں کے یہاں بھی چل رہا ہے, نام مختلف ہو سکتے ہیں جو ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے. کہ یہ جو تین بڑی نیکیاں ہیں یہ اللہ میاں کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. یہ وہ سکے ہیں جن کے بھروسے پہ ہم اس کے ساتھ جو ہے تجارت میں شریک ہوتے ہیں. کبھی نمازیں عبادتیں, کبھی روزے, کوئی 30 رکھ رہا ہے تو کوئی 40 رکھ رہا ہے, سارے دھندے سے لگے ہوئے, کوئی 7 کوئی 70 بےچارا رکھ رہا ہے, 30 دوسروں کی بھی رکھے جا رہا ہے, 40 اپنے بھی رکھ رہا ہے, مرا جا رہا ہے, کوئی جو ہے زکات دے رہا ہے تو کوئی دہیجگی دے رہا ہے. یہ جتنے بھی قوانین تھے اگر آپ اس کی نیت دیکھیں تو کچھ اور تھی. یعنی اگر آپ سے یہ کہا گیا تھا دہیجگی دیں یا آپ زکات دیں تو اس لیے نہیں کہا گیا تھا کہ صاحب ہمیں کچھ پیسہ مل جائے, بلکہ یہ کہ اگر آپ وہ ایک جگہ پول کر کے وہ دو دو پیسے ملا کے آپ سارے کسی غریب آدمی کی آپ مدد کر سکتے ہیں. وہ تو ہم نے کیا نہیں, ہم نے کہا یہ پادری کا ہے یا ملا کا ہے اس کو دے دو, وہ اپنا توند بڑی کرتا چلا جا رہا ہے, اندر ہی نہیں ہو کے دے دی اس کی, تو ہم نے اس کا استعمال غلط کیا. روزوں کا ہم نے استعمال بالکل غلط کیا. آپ دیکھیں یہودی مذہب میں صرف ایک روزہ فاسد ایک یوم کفارہ کا دن پورے سال میں ایک, لیکن جس وقت مسیح یہ بات کر رہے تھے اس وقت یہودی دو روزے رکھتے تھے ہفتے میں. آپ اندازہ لگائیے 52 ہفتے ہوتے ہیں سال کے, 104 روزے اور ایک وہ ملا کے 105, اور جو اور بیچ میں عیدیں عیدیں آ جاتی تھی اس میں بھی رکھا کرتے تھے, وہ اچھے خاصے رکھ رہے تھے بھائی. کہ بھائی جب ایک کا یہ اتنا فائدہ ہے تو جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا ہی زیادہ ہوگا. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر وہ آپ کا ایک زیرو کے برابر ہے خدا کی نظر میں اس کی ویلیو, تو آپ جتنے زیرو چاہے لگا لیں, جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی ہنسا نہیں لگاتے وہ زیرو بچارے کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں, وہ کچھ نہیں کر رہا. بلکہ آپ کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا ہنسا ادھر لگا ہوا ہے, زیرو سارے ادھر لگ رہے کہ سارے آشاری میں اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ایک سے آپ زیرو ایک اور زیرو آشاریہ زیرو ایک پر آشاریہ زیرو زیرو ایک اس طرح سے ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی ویلیو کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, آپ کا وہ مقصد حل نہیں ہو رہا ہے. تو شریعت کا یہ مقصد تھا ہی نہیں حقیقت, اور نہ ہی کبھی یہ رہا ہے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے, کیونکہ آپ کو یہ شریعت کے بس کا ہے نہیں, یہ کسی کے بھی بس کا نہیں کہ آپ کو جنت میں لے جائے. اگر کسی بھی کتاب کا یا کسی بھی قوانین کا یہ دعویٰ ہے کہ صاحب آپ ان پہ عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے، آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ بھائی اس دعوے کی تصدیق کے لیے مجھے کچھ تو ثبوت چاہیے۔ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ یہ دوا کھائیں، انشاءاللہ 3 مہینے میں آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ مجھے 3 مہینے چھوڑ، میں ایسے آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں جو 3-3 سال تک کھاتے رہے اور کھانس کھانس کے ان کا بھی وہی حشر ہے جو پہلے تھا، تو میں آپ کی بات کہاں سے مان لوں گا کہ 3 مہینے میں میری حالت سدھر جائے گی؟ 125 کی تو سدھری نہیں، 126 میں بھی آپ تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ قوانین آپ کے لیے جنت میں آپ کو لے جائیں گے، اور ان کے ماننے والوں کو دیکھیں تو انہوں نے دوسروں کے لیے جہنم یہیں پہ بنا رکھا ہو، تو ہم یہ مان لیں گے کہ وہاں پہ جنت ملے گی؟ جہاں تو جنت بنی گی تو وہاں کہاں سے بنے گی؟ تو مسیح یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے عمل کو دیکھیے کہ آپ اس معاشرے میں کانٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں۔ آپ دوسروں کا جینا تو بھر کر رہے ہیں، نماز روزے رکھ کے آپ اللہ میاں پہ احسان جتائے چلے جا رہے ہیں، اور بہت کاریگر لوگ تھے یہ ہوئے۔ وہاں پر لکھا ہو کہ جب تم یہ زکات دو تو نرسنگے مت بجوانا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کون نرسنگے بجاتا ہے زکات دیتے ہوئے؟ بھائی آپ کو دینا ہے دے دی۔ اس طرح سے ایک اور جگہ ہے کہ مسیح نے کہا کہ آپ کے لوگ سارے زکات ڈال رہے تھے، اور ایک عورت نے آ کے 2 تمنیاں ڈالی، اور آپ نے کہا کہ دیکھو اس نے 2 تمنیاں ڈالی ہیں، جو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ قبلہ یہ آپ علم غیب کے دعوے فرما رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹا ہے، اس نے 2 تمنیاں نہیں ڈالی، جو 25 روپے ڈالے آپ اس میں اس کے پیسے نکالے گا کون جو پہلے ڈلے ہوئے ہیں، اس کے کون سے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی تصدیق کرنے کی بات تھی، اور جب آپ پرانے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہیکل کے بارے میں، تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں انہوں نے جو وہ پیسہ ڈالنے کے لیے گلک بنائی ہوئی تھی وہ تانبے کی تھی، اور ان کی شکلیں جو تھی مختلف میوزیکل انسٹرومنٹس کی تھی۔ کیا آپ نے اوپر سے ہلکا ڈالا؟ آواز ہی نہیں آئی۔ جتنا بڑا ڈالا معلوم ہوا کہ آدھا 50 روپے دیے فلاں صاحب نے۔ تو وہ ڈھول بجا ہی رہے تھے، موسیقی بجا بجا کے بتا رہے تھے کہ بھائی ہم نے اتنا دیا، اس بیچاری نہ کے ڈالا کچھ بھی نہیں ہوا، تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، کتنے کام نیک کرتا رہتا ہے، خدا کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ یہاں تک ایک آگے کہ صاحب وہ ان کا اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ وہیں پہ بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہودی اب بھی وقفہ کرتے ہیں، جو پکے یہودی ہیں اب بھی وہ بازار میں وہیں پہ کھڑے ہو کے شروع ہو جاتے ہیں، ٹریفک روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نالا ہے پیچھے ٹریفک چل رہا ہے، اس کا ٹائم ہو گیا، وہ گاڑی سے اترا، گاڑی بھی اس نے روک دی، خود بھی کھڑا ہو گیا اور لگا ہوا ہے، جب آگے معلوم ہو گیا بھائی جلدی سے لگا ہوا ہے۔ سوال یہ کہ آپ کو اس کا تو بڑا احساس ہے کہ صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ لوں اور کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، لیکن آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ آپ خدا کا تصور کیسا پیش کر رہے ہیں؟ یہ خدا یا تو انگریز لگتا ہے یا ڈاکٹر لگتا ہے، کیونکہ انگریز کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے اس وقت تک مل سکتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے اور کہتا ہے 7 بجے کا مطلب 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہے، 7:05 نہیں ہے، 7:05 پہ آپ آئیں گے تو چائے نہیں ملے گی، 7 بجے آئیں گے تو ملے گی۔ یا ڈاکٹر کا ہے کہ یہ اوقات ہیں، اس کے بعد آپ جائیں، آپ کو دروازہ اس کو بجا دیجئے، وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ صاحب یہ میرا ملنے کا وقت نہیں، آپ اس سے لاکھ کہتے رہے بھائی مجھے معلوم ہے، میں پڑھا لکھا ہوں یار، لیکن جس کتے نے مجھے کاٹا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کاٹ لیا، اوقات کار آپ کے معلوم نہیں تھے، آپ کی اوقات کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ نہیں مانے گا، وہ اس کا ٹائم نہیں۔ تو آپ نے اللہ میاں کا جو یہ ٹائمنگ سے مقرر کرتے ہیں کہ صرف ان اوقات میں وہ اویلیبل ہوتے ہیں اور کسی وقت میں ملاقات ان سے ممکن ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو کوئی بڑا افسر بنا دیا ہے، انگریز بنا دیا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، بنایا کیا آپ یہ تو بتائیں، کارٹون اس کا کیا بنا رہے ہیں؟ جب آپ اس قسم کا خالق بنائیں گے تو مخلوق بھی تو آپ کو ویسے ملے گی، پھر ان کو بھی جیسے خدا کو آپ کی دعا سننے کے لیے ایک خاص وقت چاہیے، تو آپ بھی تو کسی کی درخواست سننے کے لیے خاص وقت رکھیں گے۔ میں اس وقت تو معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے آپ کی حالت بڑی خراب ہے، فٹیچر ہیں آپ، آپ مریض کو اسپتال لے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میری آپ کی یہ درخواست سننے کا وقت نہیں ہے، کل 4 بجے آئیے گا، مریض مرتا مر جائے کوئی بات نہیں، سیدھا اللہ میاں کے پاس پہنچ جائے گا، آپ کو کیا بھی کہنا۔ تو ویسے ہی آپ کی حرکات ہو جائے گی اگر آپ اسی قسم کی زکات دیتے رہے، اور ایسے خیرات کرتے رہے کہ ڈھول بجا بجا کے اور لوگوں کو سنا سنا کے جناب فلاں نے اتنے پیسے دیے اور فلاں نے اتنے پیسے دیے، تو پھر اس کا کی بھی تصویر چھپے گی، آپ کی بھی چھپے گی، آپ کا انکم ٹیکس بھی بچے گا، تو پھر آپ یہی کام کریں گے، خدا کے ساتھ وہی کاروبار کرتے رہیں گے، آپ اسے یقین دلاتے رہیں گے کہ اتنی نمازیں تو نے فرض کی تھی وہ تو ہم نے پڑھی، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اتنی نفل اور بھی پڑھی، پھر 30 روزے فرض کیے تھے یا 40 فرض کیے تھے، ہم نے اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، تم نے کہا تھا کہ ابھی ایک دفعہ دعا مانگنا، ہم تو معلومی جہاں بھی موقع ملتا تھا ہم دعا پی شروع جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم تو کھانا بھی بغیر دعا مانگے نہیں کھاتے تھے، جب بھی کچھ آتا تھا ہم کہتے تھے کہ بھائی پہلے پروردگار کا شکر ادا کرو، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی لقمہ منہ میں جاتا تھا پروردگار کے شکر کے بعد ہم اس کہتے کہتے کہ اس نالائق آدمی نے تیار کیا، اس میں تو مرچیں بھی صحیح نہیں ہے، نمک بھی چکا ہے، اسی کا پہلے ہم شکریہ بھی ادا کر شکر ہوتے تھے کہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے یہ دیا، تو ہمارا تمام عملی زندگی جو ہے اس کے خلاف مسیح احتجاج کر رہے ہیں، یہ شریعت کا وہ مقصد نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے، یہ آپ کو جنت ونت میں بھی نہیں پہنچاتی، جہنم میں پہنچا دے اس کا کام غلط معاف کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کا مقصد سمجھا ہی نہیں، اگر وہ کتاب یا وہ پیغام آپ کو انسان بنانے میں کامیاب نہیں ہوا تو آپ کیسے اجر کیسے ثواب کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اجر و ثواب ایک بزنس ہے کہ میں نے یہ کیا مجھے اس کے بدلے میں یہ چاہیے، آپ تو یہ کہیں کہ صاحب مجھے ثواب اور کچھ نہیں چاہیے، میرا ثواب یہی میری نیکی ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ نے حکم دے دیا، میرے محبوب نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے رہو، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں دھوپ ہے ہوگی بھائی، آپ کو لگتی ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ مشہور ہے، وہ ایک خاتون کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ لگی ہوئی تھی نماز پڑھ رہی تھی، ان کے سامنے سے حضرت مجنو گزر گئے تو انہوں نے نماز چھوڑی، مولوی صاحب تھے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ مجنو صاحب جو گزرے تو مولوی صاحب نے نماز چھوڑی جا کے اس کو یہاں سے میرے ایمان سے پکڑ لیا، ابھی جاؤ پھر نماز توڑ کے گیا آگے سے گزر کے نالائق آدمی، اس نے کہا تم کہاں پڑھ رہے تھے نماز، میں یہاں پہ کھڑا ہوا تھا تمہیں دکھائی دیا تھا، اس نے کہا میں تو لیلا سے ملنے جا رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں راستے میں کون ہے کون نہیں ہے، تم عجیب خدا سے ملاقات کرے تھے تمہیں دکھائی دے رہا تھا تمہارے آگے سے کون گزر رہا ہے، تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کو اور کوئی دکھائی نہ دے، اگر آپ کو اجر اور ثواب اور یہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں تو بھائی آپ کو پھر پروردگار دکھائی نہیں دے رہا ہے، پھر آپ کریں بزنس جتنا کر سکتے ہیں اور اس کا جو حشر ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن آپ اس سے توقع مت کریں کہ وہ آپ کو کچھ اس کا بدلہ دے گا، آپ جس کے لیے کر رہے ہیں وہی دے گا، آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ آپ کی تعریف کریں گے واہ واہ کریں گے بس اور کیا ہوگا، تو بار بار جو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب مسیح نے جب یہ کہا کہ تم نے سنا ہے کہ یہ کہا گیا تھا میں تم سے یہ کہتا ہوں، تو وہ اس کی تردید نہیں کر رہے تھے اس کی تائید کر رہے تھے لیکن اس کی ایک نئی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ اس قانون کا مقصد اور اس کا منشا کیا ہے اور یہ کیا آپ سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے، کہ یہ احکام الہی احکام خداوندی آپ سے کیسے انسان کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہو، صرف یہی نہیں کہ وہ قتل نہ کرے اور لوگوں کی دار خوشی کرتا پھرے، تو اس میں تو وہ ممانعت کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ کسی کو گالی مت دو، یہ تو نہیں لکھا کسی کا نام لے کے جھوٹ مت بولو، ہاں جھوٹی گواہی کے لیے میں کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑا ہوا ہوں جو جھوٹ نہ بولوں، میں تو بھائی باہر بازار میں پھر رہا ہوں جو کچھ بھی کہوں، اس میں اللہ میاں کہاں سے دخل دینے لگے، شریعت کے اوپر پورا احکامات پہ عمل کر رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں چوری ووری کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، کہاں میں چوری کرتا ہوں، یہ تو عجیب اتفاق ہے کہ وہ شخص جب اٹھا تھا تو اس وقت اس کی جیب سے پیسے گر گئے تھے، میرے ہاتھ لگ گئے، میں نے اس کی جیب میں ہاتھ تھوڑی ڈالا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن چوری اس کو کہتے ہیں، یہ چوری تو یہ نہیں ہوتی، یہ اس کی غفلت سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، کسی کی غفلت سے فائدہ اٹھانا کوئی ناجائز تھوڑی ہے، یا کوئی کسی کا کفن چرا کے بھاگ لے مردے کا، اور وہ کہے گا بھائی چوری تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت ہوتی ہے، مردے کی ملکیت ہی نہیں ہوتی، اس کی تو ملکیت ختم ہو گئی مرنے کے بعد، اس کا اگر کفن اٹھا کے لے کر بھاگا تھا اسے کس کام کا تھا، چوری کمائیں، تو اس قسم کی تعبیلات کرنے لگے گا آپ، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ جو حاشر بنایا ہے جو کیا ہے اس کا، تو یہ بھی آپ کے ساتھ وہی حاصل کرے گی. لیکن اگر آپ اسے یہ سمجھیں کہ یہ ساری آپ کو جو مختلف احکام دیے جا رہے تھے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت محفوظ رہے. وہ لوگ پیش کر رہے تھے تین چیزیں، نماز، روزہ اور زکات. آپ دیکھیں کہ مسیح اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ نماز، روزہ، زکات اپنی جگہ پر، لیکن اس سے زیادہ اہم ایک انسان کی، وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ کافر ہے یا کچھ بھی ہے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، ایک انسان کی جان جسے قتل نہیں کرنا، اس کا مال چوری نہیں کرنا، اور اس کی عزت نفس اور اس کی عزت، اس لیے اس کے ہاں زنا نہیں کرنا. ان کی اہمیت اس نماز، روزے اور تمہاری زکات سے بڑھ کر ہے. اگر تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے اور تمہاری زکاتیں ان باتوں سے نہیں روکتی اور تم دوسرے لوگوں کے مال پہ نظر لگا کے بیٹھے رہتے ہو چاہے ملتا ہے یا نہیں ملتا، دوسرے کی بیوی کاٹتے ہو چاہے ملتی ہے یا نہیں ملتی، دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہو تمہارے پاس بس چلتا ہے یا نہیں چلتا، تو بھائی آپ کی یہ نمازیں بھی آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، یہ روزے بھی منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور یہ ساری زکاتیں بھی آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی. خدا ایسی بزنس کرتا نہیں ہے، ایسے لوگوں سے نہیں کرتا. میرے ساتھ تو آپ بزنس کر لیں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے. آپ جس کے ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں، تو آپ کی رگ رگ سے واقف ہے، کیونکہ آپ کی چہرہ کے بھی قریب اندر گھسا بیٹھا ہے، خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، تو اسے آپ کیسے چھپائیں گے؟ اس سے آپ ایسا بزنس نہیں کر سکتے، آپ اس کے بزنس پارٹنر نہیں ہیں، آپ کسی اور کے بزنس پارٹنر ہیں. آپ یہ سوچیں وہ کون ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ بنی نوع انسان کا قتل ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کا مال محفوظ نہ رہے، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کی عزتیں محفوظ نہ رہیں، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگ جھوٹ بولا کریں، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کے ہاتھ پیر کر دیے جائیں اور ماشاء اللہ سارے اندھے کھانے پھر رہے ہوں اسی معاشرے میں. خدا جس نے انسان کو بنایا ہے، انسان جو اس کا شہکار ہے، اس کا خالق تو یہ نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی تصویر کے ساتھ یا اس کے شہکار کے ساتھ یہ سلوک کریں. یہ اس کا کوئی دشمن ہوگا جو یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، وہ خود تو نہیں ہو سکتا، یا تو وہ پاگل ہو گیا ہے، یا تو آپ یہ مان لیں کہ خدا پاگل ہو گیا، اعوذ باللہ، اگر آپ یہ مان سکتے ہیں. اور اگر وہ ہوش و حواس میں ہے تو جو اس نے اپنا شہکار بنایا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا، یہ کوئی اس کا مخالف ہی کر رہا ہے. پھر آپ کی یہ ساری بزنس جتنی بھی ہے، چاہے آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، دہیقیاں دیتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، گرجے میں جاتے رہیں اور کسی عبادت خانے میں جاتے رہیں، سارے کام کرتے رہیں، تو آپ بزنس اللہ میاں کے ساتھ کر ہی نہیں رہے، آپ شیطان کے ساتھ کر رہے ہیں. صرف آپ نے حرکت یہ کی ہے کہ اس کے اوپر، تاکہ لوگ آپ پر اعتراض نہ کریں، اس کے گھر کے اوپر آپ نے ہاضا من فضل ربی ٹائپ کا ایک ٹائٹل لگا دیا ہے کہ معلوم ہے کہ اللہ میاں یہاں رہتے ہیں. آپ کا تو بزنس پارٹنر ہی دوسرا ہے بھائی، اللہ میاں کے ساتھ آپ اس کا بزنس ایک دن بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ آپ کو کرنے دے گا، نہ وہ بزنس کرتا ہے. وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ نے نیک کام کیا تو بارش برساؤں گا، نہیں کیا تو نہیں برساتا. اگر بھائی صبح کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھی، گرجے نہیں گئے، بائبل نہیں پڑھی، تو آج سورج نہیں نکلے گا، نکلے گا لیکن فلاں فلاں کے پادری صاحب کے گھر میں جائے گا، تمہارے گھر میں نہیں آئے گا، تم نالائق ہو گئے ہو، تم نے پڑھنا چھوڑ دیا بائبل، تو آئے گا بھائی. کیونکہ مسئلہ بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ بائبل پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، آپ گرجے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بائبل پڑھنے کے بعد بھی ویسے کا ویسے ہی نالائق ہیں جیسے پہلے تھے، اور اس کتاب میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، تو بھائی آپ کم از کم رحم کریں، اس کتاب کو چھوڑ دیں، آپ کو اور ڈھونڈ لیں. یا گرجے جانے سے آپ کو یہی ہوا کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ بدماش ہو گئے، تو بھائی آپ کو دوسرا گھر ڈھونڈ لیں، تو آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی بات بننی نہیں ہے. اور یہی بدقسمتی سب سے بڑی ہے کہ آپ کسی مذہب میں چلے جائیے کہ وہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سب سے بڑے بدماش ہوئی ہوتے ہیں. آپ کسی بھی مذہب میں گھسے، آپ مولوی کو دیکھیے، پادری کو دیکھیے، پنڈت کو دیکھیے، جو زیادہ تابع دار ہوگا اس کا زیادہ عالم ہوتا ہے، جو زیادہ پرچار کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بدماش ہوتا ہے. ویسے جیسے جو سب سے زیادہ قانون جانتا ہے وہ قانون سے بچنے کے ذریعے بڑے بات جانتا ہے، اسی طرح سے اس کو آپ معلوم ہے کہ خدا نے یہ بتا دیا ہے، لہٰذا آپ اس کے ساتھ میں تو بھائی آرگومنٹ کر سکتا ہوں قیامت کے دن تو نے صرف اتنا کہا تھا اتنے تک میں نے عمل کیا، آگے تو نے نہیں کہا تو آگے میری سمجھ میں کہاں سے آتا تھا، چلو تو اسے بحث کروں گا. بھائی مسیح یہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی نیت کیا تھی تو پھر آپ صرف الفاظ پہ نہیں جائیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ انسان بن جائیں، انسانوں کا معاشرہ قائم کریں، اور اگر مذہب آپ کا اب تک کچھ نہیں بگاڑ سکا اس معاملے میں، آپ ویسے کے ویسے ہیں یا پہلے سے آپ کو بگاڑ دیا ہے، تو بھائی اس کو آپ افضل مانتے رہیں کچھ بھی مانتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے اس لیے آپ کو نہیں معاف کر دیں گے کہ صاحب آپ اس کی کتاب کو مانتے ہیں، آپ ویسا عاشق تو نہ کریں گا. وہ جو فراز نے کہا ہے کہ کتاب رب نے اتاری تھی اپنے بیٹے پر، خدا کے بندوں نے اس پر سلیم نازل کی. آپ ایسے خدا کے بندے تو نہ بنے نا جو خدا کے بندوں کو لڑکاتے پھرے. اگر آپ خدا کے بندے ہیں تو آپ جان بچانے کا کام کریں، آپ مارنے کا کام نہ کریں، آپ خون خرابے نہ کریں، آپ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں، آپ خود بھی شریف بنیں اور دوسروں کو شریف بننے کی تلقین کریں. لیکن صرف تلقین سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ سیدھی سی بات ہے. وہ جو مذہب کے وڈیرے ہیں لوگ دیکھتے ہیں ان کی طرف کہ یہ آدمی جس روز اتنی کتاب پڑھ جاتا ہے اور ماشاءاللہ ہر جمعے کو یا ہر اتوار کو یا ہر ہفتے کو بیٹھ کے گرجے میں یا مسجد میں یا سینیگاگ میں یا مندر میں بیٹھ کے یہ لیکچر دیتا ہے، اس کی زندگی میں تو اس کتاب کا اثر یہ ہوا. تو یار خدا نہ خواستہ اگر میں نے پڑھ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ یعنی ان کتابوں سے بھگانے والے وہی ٹھیکے دار حضرات ہیں، اور مسیح ایڈس انہیں لوگوں سے کر رہے تھے کہ تم ایسا نہیں کرنا، یہ کرتے ہیں ان کو کرتے تھے. اسی تقریر کے دوران بیچ میں جہاں پہ دعا کا تذکرہ ہے، ایک عجیب و غریب چیز آ گئی کہ اچھا صاحب ہم دعا کریں تو کیسے کریں؟ ہم نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ بک بک کرنے سے دعا سنی جائے، حالانکہ یونانی زبان کا مطلب بک بک نہیں ہے. یونانی زبان کا مطلب ہے کہ ایک ہی دعا کو بار بار دہرانے سے، اس کی تسبیح پڑھنے سے، اور یہودی تسبیح پڑھا کرتے تھے، مسیح بھی پڑھتے تھے روزری اس کو دیا ہے تو تسبیح، عربی نام نہ لیں تو انگریزی کا لے لیں کون سا فرق پڑ جائے گا؟ کہ صاحب آپ جتنی اس کی تسبیح پڑھیں گے نام کی، خدا کا نام کا 10 دفعہ آپ نے 100 دفعہ پڑھ لیا تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. یہ وہی والا ہے، وہ بزنس والا کرتا ہے، جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. بھائی اگر نام لینے سے ہی کوئی کام بن جاتا ہے تو آئیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. 100 دفعہ کیا آپ 1000 دفعہ آپ بھی تسبیح دے کے بیٹھ جائیں، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ہم 10-10 تسبیحاں پڑھتے ہیں کہ مولا یہاں پہ ٹرین بھیج دے، مولا یہاں پہ ٹرین بھیج دے. کیا آتی ہے ٹرین؟ آپ جس کا نام لیں، مسیح کا نام لیں، خدا کا نام لیں، بھگوان لیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے کہتے چلے جائیے، کہیے ٹرین نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ٹرین کے آنے کی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے جگہ الگ ہے. اگر یہاں آنے لگے تو ان گھروں کا کیا ہوگا؟ وہ اتنا احمق نہیں ہے کہ آپ کی اس بات کو صرف اس لیے سن لے گا کہ آپ نے 10 تسبیح پڑھ دی تھی اس کے نام کی، اور سارے نام آپ نے اس میں پڑھ ڈالے تھے جو بھی بائبل میں لکھے ہوئے تھے، اور یہاں پہ زبردستی ٹرین ادھر سے گھما کے ادھر اس کا بک کر دے گا، وہ ایسا نہیں ہے. تو جب وہ یہ کام نہیں کرتا ایسی حماقت کی، تو آپ اس سے یہ توقع رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ آپ بنی نہ ہو انسان کو کی جان کے پیچھے لگے رہے، اور اس کے بعد وہ آپ کو سیدھا جنت میں پہنچا دے گا. بھائی جہاں پہ آپ نے جہاں پہ اس کو جہنم بنا دیا، اگر آپ خدا نہ خواستہ جنت میں بھی چلے گئے، آپ اس کو بھی جہنم بنا کے چھوڑیں گے، تو پھر وہ آپ کو ایسی جگہ بھیجے گا جہاں پہ کم از کم آپ کو تو سکون ہو کہ جو آپ دنیا میں کرنا چاہتے تھے ویسا ماحول جہاں پہ مل رہا ہے. ایک چھوٹی سی کہانی پہ میں بات ختم کرتا ہوں، اور وہ کہانی شاید میں کسی دفعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، مجھے وہ بہت اچھی لگی کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کو فرشتے آپ لے کے چلے آئیے کہ غلام آپ کو لے کے چلے اور آپ کو جنت اور جہنم دونوں کی سیر کرائے دیتے ہیں, دیکھیں آپ کے کیا ہوتا ہے, دکھاؤ بھائی. پہلے وہ پہنچے جہنم میں, دیکھا وہاں میں بڑی سی ایک میز لگی ہے لمبی چوڑی, اس پہ کھانے رکھے ہوئے ہیں مرکن قسم کے, واہ واہ وہ لپٹے اٹھ رہی ہیں خوشبو آتی ہے, چمچے رکھے ہوئے ہیں لمبے لمبے چمچے, دیکھا یار یہ کہاں لے کے آ گئے, جہنم میں, یہ جہنم میں سنتے تھے وہ وہاں تو آگ جل رہی ہوگی, دیکھا وہ ہوتی کہ ہمارے یہاں جہنم ایسی ہوتی ہے, یہ 21ویں صدی ہے اس کی جہنم ایسی ہوتی ہے, دیکھا اچھا. اور وہ کھانا کھانے کی کوشش کر, چمچے اتنے لمبے ہیں کہ جب آپ اس میں ڈالتے ہیں اور واپس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چمچا پیچھے چلا جاتا ہے, پیچھے جا کے یہاں پہ سالن جا کے پڑتا ہے, حلوا بھی یہاں پہ گر رہا ہے, کسٹرڈ بھی یہاں پہ گر رہا ہے, وہ چمچ اتنا بڑا ہے. سین ہے گائیے صاحب, بابا آپ کو جنت کا نظارہ کریں, وہاں گئے تو وہاں بھی اتنی بڑی ایک میز رکھی ہوئی ہے, وہاں بھی ویسے کھانے رکھے, وہاں بھی اتنے بڑے چمچے رکھے ہوئے, یہاں کا بھی سین بھی ویسا ہے جہاں پہ وہاں تھا. انہوں نے کہا دیکھتے رہو, معلوم کہ صاحب بابا اس نے چمچ میں یوں ڈالا, اب چونکہ اب چمچ بہت بڑا ہے تو اس نے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں گھسیڑ دیا, اس نے چمچ ڈالا اس نے اس کے منہ میں ڈال دیا. نے کہا تھا اب میری سمجھ میں آگے کہ جنت اور جہنم کا فرق کیا ہے, جہاں پہ آدمی خود کھانے کی کوشش کرے اور دوسرے کی فکر نہ کرے وہ جہنم ہے, جہاں آدمی پہلے دوسرے کو کھلائے اور بعد میں خود کھائے وہ جنت ہے. اگر یہ آپ کی کتابیں اور آپ کی یہ شریعتیں آپ کو یہ بات سکھا دیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر یہ نہیں سکھاتی تو بھائی آپ اس کے حال پہ بھی رحم کریں اور اپنے حال پہ بھی رحم کریں, کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لیں, کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اسی کی جان کے پیچھے لگے رہیں.
ہم اپنے سامعین کے بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے علامہ ابراہیم یوسف کے اس پیغام کو بہت دلچسپی سے سماعت فرمایا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سامعین تلاش حق کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے, اور ہم اپنے پروردگار سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو اپنی برکات سے نوازیں تاکہ آپ اس برکات کی روشنی میں جان جائیں کہ وہی راہ حق اور زندگی ہے. ہمیں اپنی رائے لکھنا نہ بھولیں, اپنی رائے لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے, ہمارا پتہ ہے urdufeedback@yahoo.com. میں ایک بار پھر آپ کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں, urdufeedback@yahoo.com. پروردگار آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے, آمین. فی امان اللہ.